السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں پیر کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں اتوار کی رات کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان
مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں، مزید لچک ممکن نہیں، عمران خان۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر۔
ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں میں اضافہ، سیاسی کشیدگی سے امور خارجہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب خون ریز جھڑپ، 4 مشتبہ مسلمان عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی ہلاک۔ میں ہوں یوسف جمیل، سیرین سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
پاکستان کی جانب سے کنٹرول لائن پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا بھارت کا الزام، ہماری افواج مناسب جواب دے رہی ہیں، ارون جیٹلی کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اتوار کو اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر حماس کی قیادت کو ہدف بنایا، گروپ کے فائنانشل آفیشل کو ہلاک کر دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت اور اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، تاہم دیگر سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ دونوں فریق بات چیت پر آمادہ رہیں تاکہ موجودہ سیاسی بحران کو ختم کیا جا سکے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
نواز شریف انتظامیہ اور حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کاروں کے درمیان وزیر اعظم کے استعفے پر پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کے بعد حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق نے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ملاقات کی، جس میں ان سے کہا گیا کہ حکومت عوامی تحریک سے مذاکرات شروع کرنا چاہتی ہے۔ اتوار کو اسلام آباد میں ملاقات کے بعد وفاقی وزیر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ عوامی تحریک کے عہدیدار لئیگ احمد کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے کبھی بھی بات چیت کے عمل سے انکار نہیں کیا۔
آج بھی ہمارا ایک ہی نقطے کا پیغام ہے کہ اگر نتیجہ خیز مذاکرات ہوں تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں، مطالبات ہمارے وہی ہیں جو ہمارے پہلے تھے، اور ان مطالبات میں نہ کوئی کمی آئی ہے نہ کوئی لچک ہو۔
ادھر سیاسی بحران کے فوری حل کے لیے دیگر قائدین نے بھی اپنے رابطے تیز کر دیے، اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کر کے انہیں تحریک انصاف کے قانون سازوں کے استعفوں کی منظوری میں تاخیر کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین آئین کی پاسداری اور جمہوریت کے استحکام پر متفق ہیں تو مذاکرات میں معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اور تحریک انصاف کو سیاسی بحران کے حل کے لیے جلد سے جلد اقدامات اور فیصلہ کرنا ہوں گے۔
دیکھیں، کچھ دن تو لگ ہی جائیں گے، ویریفیکیشن کا پروسیس ہے، جو استعفے میرے پاس آئے ہیں ابھی وہ کھول کے میں دیکھوں گا کتنے ہیں، کس نے دیے ہیں، سگنیچر ویریفائی ہوں گے، ان کو خط بھی لکھا جا سکتا ہے، فون بھی کیا جا سکتا ہے، ممبران کو ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے، آ جائیں گے۔ تو اس پروسیس میں کچھ دن تو لگیں گے، مگر میرے لیے شاید مجبوری ہو کہ میں بالکل ہی اس کو مؤخر کر دوں۔
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے کارکنوں سے خطاب میں اتوار کو بتایا کہ حکومت ان کی طرف ایک اور وفد بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا،
ساری دنیا میں پہلے آپ استعفیٰ دیتے اور اگر انویسٹیگیشن ثابت کر جائے کہ آپ واقعی جائز الیکشن جیتے ہیں، آپ واپس آ جائیں، اور بڑا مثبت راستہ، اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹنے لگے، آپ کے استعفے کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔
ادھر نواز انتظامیہ کے پختون قوم پرست اتحادی محمود خان اچکزئی نے احتجاج کرنے والی سیاسی جماعتوں کے مطالبات کے خلاف بلوچستان میں عوامی مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیاسی مبصر پروفیسر حسن عسکری رضوی احتجاج کرنے والی جماعتوں کی مخالفت میں ریلی سے متعلق کہتے ہیں،
کاؤنٹر ریلی کا جو کانسیپٹ ہے، اگر آپ اس راستے پہ جائیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان حکومت کو ہوگا۔ فوج نے اپنے پارٹنرز بدلے ہیں سیویلین سائیڈ میں، کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، یہ وقت کی ضرورت فیصلہ کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پر فوج نے ایک اٹانومس کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی وہ اگر کبھی کردار ادا کرے گی وہ اٹانومس کردار ادا کرے گی۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ سچویشن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ڈیٹریٹ نہ کرے۔
محمود خان اچکزئی سے پہلے چند چھوٹی مذہبی جماعتوں نے بھی حکومت کی حمایت میں ریلیاں نکالی، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر اس سیاسی مسئلے کو مذہبی یا فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تو ملک میں تشدد اور انتشار کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں دھرنے اور سیاسی تعطل کے بارے میں تحریک انصاف کے رکن سینٹرل کمیٹی اسحاق خاقوانی، پاکستان عوامی تحریک کے میڈیا کوارڈینیٹر اشتیاق چودھری، پلڈیٹ کے سربراہ محمد بلال محبوب اور مسلم لیگ نواز کی رہنما اور دفاعی پیداوار کے وزیر ہمارے پروگرام ان دا نیوز میں قمر عباس جعفری کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. سنتے ہیں کچھ اس بارے میں. اشتیاق چودھری نے حکومت کے مذاکرات کے بارے میں کہا،
ہم مذاکرات کے ہم ہی ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو. بات صرف یہ ہے، بات ایک نقطے سے آگے نہیں بڑھی گزشتہ دنوں بھی. ہمارا جو پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر ہے وہ درج ہو، اور اس کے بعد باقی جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو دس نکاتی ایجنڈا ہے، سوشل اکنامک ایجنڈا، اس پر بات جائے. اب ہوا یہ کہ تین چار روز میں صرف اس سے آگے ہی بات نہیں بڑھی، اور پہلی ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی، آج انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس ایف آئی آر کے اوپر بات کرتے ہیں. اب یہ کہ وہ اس ایف آئی آر پر بات کرتے ہیں، یہ وہ خواجہ صاحب رفیق جو آئے تھے، یہ وہ پیغام دے کے واپس گئے ہیں، اپنے پرائم منسٹر سے بات کریں گے، جب وہ ایف آئی آر پر بات کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں. ہمارا یہ بس مقصد وہ یہی ہے کہ ایف آئی آر درج ہو، اور ایف آئی آر کے جو ملزمان ہیں وہ گرفتار ہو، اور اس کے بعد باقی مطالبہ سامنے لے کے آنے چاہیے. ہمارا تو دو ٹوک، اگر اس سے نہیں ہوتا تو پھر تو
اچھا.
ڈاکٹر طاہر القادری نے کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ شہدا کا قبرستان بنے گا.
خاقوانی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو ڈائیلاگ ہونے والا تھا جس کا کل تیسرا راؤنڈ ہوا، اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟
ہم تو بڑے پر امید تھے کیونکہ ہم نے دو تین چیزیں ان کے کہنے پہ مان بھی گئے تھے، اور ہم نے اپنا ایجنڈا جو تھا وہ جو ڈیمانڈ کا اس کو ریڈیوس بھی کر دیا، اور ہم نے اس کو بھی یہ بھی کر دیا کہ چلے اگر پرائم منسٹر صاحب مستعفی نہ ہوں تو کم از کم ایک مہینے کے لیے وہ مستعفی ہو جائیں، اور وہ جب تک کہ ٹریبیونل جو ہے سپریم کورٹ کا ٹریبیونل کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا. اگر وہ 15 دن میں پہنچ جاتا ہے سپریم کورٹ کا ٹریبیونل تو 15 دن کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر ان کی کسی چیز میں انسٹیٹیوشنل بےمانی نہیں کی، اگر ادارے نے بےمانی نہیں کی، اگر کسی انڈیویجول نے کی ہے تو وہ تو اس کو تو خیر کوئی اس کی تو ایک ریمیڈی اور ہے، اگر کسی ادارے نے بےمانی مل کے کی ہے تو پھر مستفی ہو جاتے. انہوں نے وہ بات بھی نہیں مانی، ان لوگوں کو افہام و تفہیم سے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور ریزالو کرنے چاہیے ایشوز.
ٹیلی فون لائن پر جناب احمد بلال محبوب صاحب ہیں، پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں. احمد بلال محبوب صاحب، یہ فرمائیے کہ جو اس وقت تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کس طرح سے آئینی طور پر اور قانونی طور پر نکل سکتا ہے؟
میرے خیال میں ایک راستہ جو نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا گیا ہے اگر اس کو کام کرنے دیا جائے، اور یہ پھر اس کمیشن پہ چھوڑ دیا جائے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو آزادانہ کام کرنے میں حکومت کی معاونت حاصل نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں یہ راستہ سوچا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم رخصت پہ چلے جائیں یا عارضی طور پر مستعفی ہو جائیں کہ کوئی اور ان کی جگہ پہ کر لیں. لیکن اگر وہ یہ نہیں کہتی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز تو مشتمل کمیشن اتنا با اختیار ہوتا ہے کہ ان کے لیے ان کے سامنے انتظامیہ کو ریزسٹ کرنا یا ان کی بات نہ ماننا یا ان کی تحقیقات پہ اثر انداز ہونا یہ ممکن نہیں ہوگا.
ایک مہینے کا استعفی، کیا اس کا کوئی پروویژن بنتا ہے آئین میں؟
دیکھیے وہ میرے خیال میں ایک مسئلہ تو اس لیے نہیں ہوگا کہ غالباً جو کہا جا رہا ہے، اور میں اگر اسے صحیح سمجھ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر استعفیٰ دیں تو ان کی جو پارٹی ہے اسی میں سے کوئی شخص اب نیا وزیر اعظم بنے گا نا. جو لیڈر آف دی ہاؤس میجورٹی پارٹی منتخب کرے گی وہی وزیر اعظم ہوگا. تو کوئی اور شخص اگر اس پارٹی میں سے وزیر اعظم ہو جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے پھر نواز شریف صاحب تو پارٹی کے ہیڈ ہیں، اور وہ ایک ماہ کے بعد وہ صاحب پھر دوبارہ استعفیٰ دے سکتے ہیں اور یہ واپس آ سکتے ہیں. یہ ماضی میں ہوا بھی ہے، لیکن رخصت بھی لی جا سکتی ہے، یعنی وہ چھٹی پہ بھی جا سکتے ہیں. یہ تو ان کی درمیان نیگوسیشن کی بات ہے، لیکن یہ ممکن ہے، یعنی قانونی طور پہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو.
ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر صاحب نے جو کہ وزیر دفاع پیداوار ہے. یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورت حال ہے، جو ایک اسٹیٹس کو مینٹین ہو رہا ہے، اس کو بریک کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟
جاوید صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے جتنی کنسیشن یا جس حد تک جا سکتے ہیں ہیں, کانسٹیٹیوشن اور لا کے اندر رہتے ہوئے وہ چلے گئے ہیں. جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں. تو اس میں جو چھ اس نے ڈیمانڈز پوٹ کی ہیں, کچھ تو اس میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے, لیکن پانچ ڈیمانڈز وہ ایکسیپٹ کیے اور اس کی بڑی ڈیٹیل اس پہ ساری ورکنگ بھی ہوئی ہے کہ کس طرح اس کی موڈیلٹی ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کے لیے. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی وہ بھی بات کرتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں ہے نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں ریزائن کرے, کبھی کہتے ہیں چھٹی پہ چلے جائیں, یہ کبھی دنیا میں ہوا ہے. اور پھر کمیشن جس کی وہ کہہ رہا ہے کہ جی انفلوئنس کریں گے, کمیشن تو بننا ہے سپریم کورٹ کا, تو سپریم کورٹ میں بھی وہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ ایک تجویز آئی ہے کہ ایک مہینے کے لیے وہ چھٹی پر چلے جائیں یا عارضی طور پر استعفیٰ دے دیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی پرائم منسٹر بن جائے گا. آپ بحیثیت ایک حکومت کے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اگر اس فارمولے پر عمل کر لیا جائے تو آپ کے خیال میں اس میں کیا قباحت ہے؟
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی, ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی پرویژن نہیں ہے کوئی چھٹی پہ چلا جائے. باقی رہ گئی کہ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ ایک مہینہ کے لیے کوئی ریزائن دے, یہ کوئی ڈراما ہے یا گڈی گڈے کا کھیل ہے کہ کوئی پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری چھٹی پہ چلا جائے پھر مہینہ بعد آ جائے. جب ایک کمیشن سپریم کورٹ کے ججز پہ ہے, اگر کمیشن کہتا ہے کہ ایک آرگنائز قسم کی اس لیول پہ مینجڈ دھاندلی ہوئی ہے, تو پرائم منسٹر ہی کیا ہوئے یہ سارے فریش الیکشن میں, پھر تو اسمبلی کا بھی جواب نہیں رہتا.
مجھے یہ بتائیے آپ رانا صاحب کہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے اس کی ایف آئی آر کٹنے میں کیا قباحت ہے, وہ کیوں نہیں کٹ رہی؟
وہ بہت ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ ہمیں افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے. جو مجھے پتا ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی یا جو ایک پریکٹس یہاں ہے, ایک ایف آئی آر کی ایک ہی واقعے پہ دو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, اس لیے وہ ایک ایف آئی آر ہوگی ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, یہ ایک لیگل ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہمارا سٹانس ہے کہ جو بھی کلپریٹ ہوگا کوئی بھی ہو اس کو ضرور سزا ملے گی. جہاں تک ثانیہ مارٹوں کا تعلق ہے وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے.
افغانستان کے سبکدوش ہونے والے صدر حامد کرزئی نے 14 جون کو ہونے والے دوسرے مرحلے کے متنازع صدارتی انتخابات پر حریف امیدواروں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں 81 لاکھ ووٹوں کی تصدیق کے جاری عمل کو تیز اور جلد مکمل کریں. ووٹوں کی تصدیق کے عمل میں سست روی, ملک میں اقتصادی اور سیاسی غیر یقینی اور شور زدہ ملک افغانستان کے مغربی حامیوں کے اندر پریشانی کا سبب بن رہی ہے. اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ. افغانستان کا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ملک بھر سے تقریباً تمام پولنگ اسٹیشن سے آنے والے کم و بیش 23,000 بیلٹ باکسز سے ملنے والے ووٹوں کی تصدیق کر رہا ہے. یہ وسیع کام گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی براہ راست نگرانی میں شروع ہوا تھا, جس میں افغان صدارتی امیدواروں اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے نمائندے بھی شریک ہیں. اس کے علاوہ سینکڑوں ملکی اور غیر ملکی نگران بھی اس عمل کا حصہ ہیں. اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تقریباً 70% ووٹوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ دونوں امیدواروں کو چاہیے کہ وہ اس کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے مکمل تعاون کریں. مبصرین دونوں امیدواروں کے ایجنٹوں کی جانب سے بار بار واک آؤٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ زبانی اور بعض اوقات جسمانی طور پر الجھنے پر شکایات کرتے رہتے ہیں. اتوار کو عہدیداروں نے بتایا کہ صدر کارزئی نے دونوں صدارتی امیدواروں سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ ووٹوں کی تصدیق کے عمل کو شفاف اور تیز تر بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں. صدر کارزئی کے اس بیان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے مسٹر غنی اور مسٹر عبداللہ کو بتایا کہ حکومت متفقہ وقت کے مطابق جانشین سے حلف لینے کے لیے تیار ہے. نعیم ایوب زادہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن فاؤنڈیشن آف افغانستان کے چیئرمین ہیں, جنہوں نے ووٹوں کی تصدیق کے عمل کے لیے 100 سے زائد ماہرین تعینات کر رکھے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
The process is very slow at the
وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عمل بہت سست روی سے جاری ہے اور اس عمل میں مجھے امیدواروں اور ان کی ٹیموں کی طرف سے تعاون ہوتا نظر نہیں آتا, اور مجھے دونوں امیدواروں کی جانب سے حتمی نتائج قبول کرنے کے لیے رضامندی بھی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا جاری عمل کے مشاہدے کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا صدر کارزئی کی جانب سے دی گئی مہلت کے اندر مکمل ہونا بہت مشکل ہے. ایوب زادہ نے بتایا کہ افغان الیکشن کمیشن پیر سے مشکوک ووٹوں کو مسترد کرنے کا عمل شروع کرے گا. دریاسنا صدر کارزئی نے افغانستان میں اساف کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل جوزف ڈنفرڈ سے بھی ملاقات کی. افغان صدر نے زور دیا کہ نئے صدر کو ہی 4 ستمبر کو برطانیہ میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے. جمعے کو صدر باراک اوباما نے بھی دونوں افغان صدارتی امیدواروں سے فون پر بات کی تھی اور ملک کو سیاسی بحران میں جانے سے بچانے کے لیے انتخابی عمل کو جلد مکمل کرنے پر زور دیا تھا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
اسرائیل نے اتوار کو ایک مرتبہ پھر حماس کی قیادت کو ہدف بنایا اور گروپ کے فائنانشل آفیشل کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا عہدیدار دہشت گردی کے لیے رقوم کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔ اسرائیل کی فوج نے بتایا کہ غزہ شہر میں ایک کار پر فضائی حملے میں محمد الغول کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل حماس کے 3 کمانڈر مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے غول کو حماس کا اہم ایکٹر قرار دیا۔ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل اور فلسطینی گروپ حماس کے درمیان غزہ میں جنگ کا 7 ہفتہ شروع ہوا ہے، اس کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ اس تنازع میں 2100 سے زائد فلسطینی اور 68 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
اسرائیل کے جنگی طیاروں نے اتوار کو غزہ میں ایک 7 منزلہ دفاتر کی عمارت کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ اس سے ایک روز پہلے اسرائیل نے ایک ایسی 12 منزلہ رہائشی اپارٹمنٹ بلڈنگ کو مسمار کر دیا تھا جس میں 44 خاندان رہائش پذیر تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان عمارتوں میں حماس کے دہشت گرد سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور حملوں کا مقصد انہیں باز رکھنا تھا۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ میں فلسطینیوں کو کسی بھی ایسے مقام سے چلے جانے کے لیے کہا ہے جہاں بقول ان کے دہشت گرد کام کر رہے ہوں۔ یروشلم میں اسرائیلی کابینہ کی ہفتے وار میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
צה"ל ממשיך להנחית ומעצים את המכות הקשות על החמאס۔
وہ کہہ رہے ہیں فوج حماس پر اور غزہ میں دیگر دہشت گرد گروپوں پر حملے اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک اسرائیل اپنا ہدف حاصل نہیں کر لیتا، یعنی فلسطینیوں کی جانب سے راکٹوں کے حملوں کا خاتمہ اور امن و سکون کی بحالی۔ حماس نے جواب میں سرحد پار سے مزید راکٹ فائر کر کے اور ہلکی توپوں سے گولہ باری کر کے جنوبی اسرائیل کے بیشتر حصے کو مفلوج کر دیا۔ مصر کی جانب سے فوری صلح کی اپیلوں کے باوجود لڑائی جاری ہے۔ مصر نے اسرائیل اور حماس پر زور دیا ہے کہ وہ قاہرہ واپس آ کر جنگ بندی سے متعلق اس بات چیت کی تجدید کریں جو گزشتہ ہفتے ختم ہو گئی تھی۔ تاہم حماس نے کہا ہے کہ بات چیت اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ اسرائیل نے حماس کے اس کلیدی مطالبے کو مسترد کر دیا تھا جو غزہ سے مفلوج کر دینے والی ناکہ بندی کو اٹھائے جانے سے متعلق تھا۔ حماس کے ترجمان مشیر المصری نے کہا ہے کہ فلسطینی مزاحمت نے ایک نئی حکمت عملی اختیار کی ہے۔ ان کے الفاظ، فلسطینی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اب سے حماس اس طرح مذاکرات کرے گی کہ رائفل اس کے ہاتھ میں ہوگی اور ٹریگر پر انگلی ہوگی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال میں مذاکرات نہیں کرے گا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لیبیا کو ایک نئے سیاسی بحران کا سامنا ہے کیونکہ ایک اسلام پرست ملیشیا ملک میں منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر رہی ہے، جبکہ اس کے جنگجوؤں نے طرابلس کے تباہ حال بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پارلیمنٹ کے ملک کے اسلام پسند وزیر دفاع کو بھی تنازع میں ملوث ہونے کے سبب برطرف کر دیا گیا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یورین ان کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ کاظم۔
لیبیا کی پارلیمنٹ نے القاعدہ سے منسلک انصار الشریعہ ملیشیا اور لیبیا کی ڈان ملیشیا کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ دونوں ملیشیا سابق آرمی چیف آف اسٹاف جنرل خلیفہ حفتار کی وفادار فوجوں سے لڑائی میں شامل رہی ہیں۔ پارلیمنٹ اسپیکر نے کہا کہ یہ غیر قانونی ملیشیا اب لیبیا کی مسلح افواج کا ہدف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ ان اسلام پسند ملیشیا کی دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے جو طرابلس اور بنغازی پر حملے کر رہی ہیں، اور وہ اس تنازع کے جلد خاتمے کے لیے کام کرے گی۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ آیا لیبیا کی سرکاری مسلح افواج ان ملیشیا سے لڑنے کی اہلیت رکھتی ہیں یا نہیں۔ جنرل حفتر کے تحت آرمی یونٹس طرابلس اور بنغازی دونوں میں لڑتی رہی ہیں لیکن زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اسلام پسند ملیشیا نے، جن میں زیادہ تر مصراتا کے ہیں، متحرف فوجوں سے جن میں زیادہ تر زنتان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، طرابلس کے بڑے ایئرپورٹ کا قبضہ لینے کے بعد خودکار ہتھیاروں سے فضائی فائرنگ کی۔ اتوار کے روز ٹویٹر پہ بھیجی گئی تصویروں میں تنصیب کو جلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جون میں جب سے لڑائی شروع ہوئی ہے تیل کے متعدد ذخیروں اور ایک درجن سے زیادہ طیاروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ ہفتے کو ملیشیا کے متعدد لوگ ہلاک ہوئے جب ان پر طیاروں نے، جن کی شناخت نہیں کی جا سکی، بم برسائے۔ لیبین ٹی وی پر اسلام پسند فجر ملیشیا کا ایک بیان پڑھا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ملیشیا کے ٹھکانوں اور ہتھیاروں کے گودام پر حالیہ حملوں کی ذمہ دار ہے. تاہم مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے لیبیا کے تنازع میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مصری جنگی طیارے مصری فضائی حدود سے نہیں نکلے ہیں. اسی دوران اسلام پسند طاقتیں پرانی لیبین جنرل نیشنل کانگریس کو بحال کرنا چاہتی ہیں جس پر ان کا غلبہ ہے اور لیبیا کی نئی پارلیمنٹ کو ایک طرف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جنرل نیشنل کانفرنس کے عہدیدار عمر حمیدان نے اسلام پسند ملیشیا کا دفاع کیا اور پرانی اسمبلی سے کہا کہ وہ اپنے اجلاس شروع کرے. انہوں نے کہا کہ نئی پارلیمنٹ کو ملک کے مشرقی حصے میں نہیں بلکہ دارالحکومت طرابلس واپس آنا چاہیے. ان کا استدلال ہے کہ نیشنل کانگریس اب بھی قانونی ہے اور نئی پارلیمنٹ ملک کی جانب سے بات نہیں کر سکتی. حمیدن نے کہا کہ نئی پارلیمنٹ نے حال ہی میں لیبیا میں غیر ملکی مداخلت کا مطالبہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. نیشنل کانگریس کا اختیار گزشتہ فروری میں ختم ہوا تھا اور اس کے زیادہ تر ارکان ملک سے باہر ہیں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
امریکی کانگریس کے کئی ارکان انتہا پسند گروپ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف حملوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ امریکی صحافی جیمز فولے کا قتل عسکریت پسند اسے لاکھ خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اہم موڑ بن چکا ہے. کانگریس میں وی او اے کے نمائندے سنڈی سین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر اوباما پر اس بارے میں دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ شام اور عراق دونوں جگہ اسلامک اسٹیٹ کے اہداف پر فضائی حملے کرنے پر غور کریں. رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
امریکی کانگریس اس وقت تعطیلات پر ہے اور اس کے ارکان ملک بھر میں اپنے آبائی ڈسٹرکٹس میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن کانگریس کے بہت سے رہنما اتوار کے روز مختلف ٹاک شوز میں شریک ہوئے اور انہوں نے امریکی صحافی جیمز فولی کے وحشیانہ قتل کے سلسلے میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کی جانب سے لاحق خطرے کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا. ایوان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائیکل میکال نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ اسلامک اسٹیٹ سے، جو آئی ایس آئی ایس کے نام سے بھی معروف ہے، 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے. انہوں نے کہا
This has been festering for the last year and now it's culminating with the killing and beheading of an American journalist, which I think is a turning point.
یہ گزشتہ سال سے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہی ہے اور اب یہ ایک امریکی صحافی کا سر قلم کر کے اسے ہلاک کرنے کی انتہا تک پہنچ گئی ہے، جو میرے خیال میں امریکی لوگوں کے لیے ایک اہم موڑ ہے. اس نے ایک طرح سے اس بارے میں ان کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ آئی ایس آئی ایس اصل میں ہے کیا. یہ الفاظ تھے ایوان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائیکل میکال کے. ایوان کی انٹیلیجنس کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائک راجرز اس سے اتفاق کرتے ہیں. این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ سے کچھ جنگجو دہشت گرد نیٹ ورک کے ساتھ شامل ہونے کے لیے جا چکے ہیں اور وہ بآسانی مغرب میں واپس آ سکتے ہیں. ان کے الفاظ
They are one plane ticket away from US shores and that's why we're so concerned about it.
وہ امریکی ساحلوں سے صرف ہوائی جہاز کے ایک ٹکٹ کی دوری پر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند ہیں. یہ الفاظ تھے ایوان کی انٹیلیجنس کی کمیٹی کے ریپبلکن چیئرمین مائک راجرز کے. ریٹائرڈ امریکی میرین جنرل جان ایلن خطرے کی سنگینی سے اتفاق کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کو علاقائی بنیاد پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کے الفاظ
It's got to be more than simple pinpoint attacks on key ISIS locations.
اس کے لیے ایک جامع انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی. اس میں آئی ایس آئی ایس کے اہم ٹھکانوں پر جو سیکیورٹی کے مقامات یا ڈیموں کے ارد گرد ہیں حملوں کے علاوہ بھی مزید اقدامات کرنے ہوں گے. یہ الفاظ تھے ریٹائرڈ امریکی میرین جنرل جان ایلن کے. صدر اوباما نے عراق میں نئی فوجی مہم محدود کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ شدید خطرے کے تحت موجود عام شہریوں اور امریکی سفارتکاروں کی حفاظت کی جا سکے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سختی اختیار کرے گا اور امریکی شہریوں کے تحفظ کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کرے گا۔ کانگریس کے ارکان نے جیمز فولی کے قتل پر اپنا شدید جذباتی رد عمل ظاہر کیا ہے، لیکن کچھ نے انتباہ کیا ہے کہ امریکہ کو عراق میں جنگی فوجی واپس بھیجنے پر اشتعال نہیں دلایا جانا چاہیے۔ امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن ڈونا ایڈورس نے کہا کہ کانگریس کو ستمبر میں ارکان کی واپسی پر کسی فوجی اضافے کے بارے میں بحث مباحثے کی ضرورت ہے۔ ان کے الفاظ،
But we need to have the debate. I think that's really important. I don't think the president can continue beyond the war powers authorization.
لیکن ہمیں ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعی بہت اہم ہے۔ میرا نہیں خیال کہ صدر کانگریس کی جانب سے کسی اختیار نامے کے بغیر جنگی اختیارات سے بالا تر کسی اختیار کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹ رکن ڈونا ایڈورٹس کے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر اوباما امکانی طور پر آنے والے دنوں میں انتہا پسند گروپ کے خلاف کسی امریکی فوجی کارروائی میں توسیع کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چند دن پہلے احمد داوتاغلو کو ترکی کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا۔ وہ رجب طیب اردوان کی جگہ لیں گے جو اس وقت ترکی کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ استنبول سے ڈوریان جونز نے مسٹر داوتاغلو کو درپیش مسائل کے بارے میں جو رپورٹ بھیجی ہے اسے پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔
اس ہفتے جب منتخب صدر اردوان نے اپنی حکمران جماعت اے کے پارٹی کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وزیر خارجہ احمد داوتاغلو ان کے جانشین ہوں گے، تو ان کے حامیوں اور پرستاروں سے بھرے آڈیٹوریم میں خوشی اور مسرت کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ ترک اخبار ملیت کی سیاسی کالم نگار اصلی آئیدن تاشپاش کہتی ہیں کہ نئے وزیر اعظم کی پہلی ترجیح ترکی کے اتحادیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کی درستگی ہوگی۔
Turkey's relationship with its partners in the east and west is quite significantly strained. There's almost nothing going on with the European
Union. مشرق اور مغرب کے ساتھ ترکی کے تعلقات خاصے زیادہ کشیدہ ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ کچھ پڑوسی ملکوں میں ہمارے سفیر نہیں ہیں۔ بغداد کے ساتھ معاملات خراب ہیں۔ سیسی حکومت کے ساتھ در حقیقت ہماری تلخ کلامی جاری ہے اور وہاں ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ داوتاغلو کیونکہ بات چیت کرتے ہوئے اتنے سخت نہیں ہوتے جتنا کہ اردوان ہوتے ہیں، تو شاید وہ انکارہ سے باہر جانے والے پیغامات کو بہتر انداز میں بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات سلجھانے کی مسٹر داوتاغلو کی اہلیت کو زیادہ استعمال کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ سیاسی کالم نگار ایدن تاشپاش کہتی ہیں کہ جب مسٹر اردوان اگلے ہفتے صدارت کا منصب سنبھالیں گے، جو آئین کے مطابق ایک غیر جماعتی اور زیادہ تر ایک رسمی عہدہ ہے، تو وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ ملک کا نظام بدستور چلانے کے ارادے رکھتے ہیں۔
He's already saying that once he becomes the president, he's actually going to be in charge of the executive branch.
رجب طیب اردوان پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ صدر بن جائیں گے تو وہ دراصل انتظامی شعبے کے نگراں ہوں گے۔ وہ حکومت اور پارٹی کے اندر بہت سے امور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ مسٹر اردوان کا کنٹرول پھیل کر مسٹر داوتاغلو کی حکومت کے اہم وزراء کے چناؤ تک کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اس میں وزیر خارجہ شامل ہوں گے، جن کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے موجودہ سربراہ حکان فدان ہوں گے، جنہیں مسٹر اردوان اپنا رازدان قرار دیتے ہیں اور جنہیں ان کا ایک قریب ترین اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ استنبول کی قدیر ہاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی اوزل کہتے ہیں کہ مسٹر داوتاغلو کے اختیارات پارٹی میں اپنے قیام کی وجہ سے محدود ہیں۔
His is one of the names that the party people mention, but it's not an exhilarating.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے نام کا ذکر پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے پارٹی میں کوئی بہت پرجوش حمایت موجود نہیں ہے۔ انہیں پارٹی کے اندر تقریباً 4 یا 5% اور عام پبلک میں 1% حمایت حاصل ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں مسٹر داوتاغلو نے مشرقی بحیرہ اسود کے علاقے کا دورہ کیا، جو اے کے پارٹی کا مضبوط مرکز ہے۔ توقع ہے کہ وہ پارٹی اور ملک دونوں کے اندر اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ عام انتخابات 10 ماہ میں ہونے والے ہیں۔ آئینی تبدیلیوں کے لیے ترک پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہے، اور مسٹر داوتاغلو ترکی کو ایک صدارتی نظام میں ڈھالنے کے لیے آئینی اصلاحات متعارف کرانے سے متعلق منتخب صدر اردوان کے مقصد کی حمایت کا وعدہ کر چکے ہیں، لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ اگرچہ مسٹر داوتوغلو کو اپنا وزیر اعظم بنانے کے فیصلے کے پیچھے ان کی وفاداری ایک اہم عنصر تھا، تاہم کچھ لوگ ان کے مالی وسائل کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ جنوبی ترکی کے ایک گمنام غربت زدہ پہاڑی قصبے سے تعلق رکھنے والے مسٹر داوتوغلو کا کریئر جدوجہد سے عبارت ہے، اور ان کی ڈرامائی ترقی کے پیچھے ان کی خود اعتمادی پنہا ہے۔ تجزیہ کار اوزیل کہتے ہیں کہ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مسٹر داوتوغلو نئے صدر کے لیے ایک لچکدار وزیر اعظم بننے کی تیاری میں کتنا وقت لیں گے۔
Erdogan will run the party through proxies in my view. Although I must say given Davutoğlu
مسٹر اردوان پارٹی کو نائبین کے ذریعے چلائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ بڑا سوال یہ ہے کہ مسٹر داوتوغلو خود کو جو کچھ سمجھتے ہیں اور اپنی ذات کے بارے میں جو تاثر رکھتے ہیں، اس کے پیش نظر وہ کب تک انہیں برداشت کریں گے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ مسٹر داوتوغلو حکمران پارٹی کے نظریاتی موقف کے حامی ہیں جو سیاسی اسلام سے منسلک ہے، اور اس کے اہداف وہی ہیں جو مسٹر اردوان رکھتے ہیں۔ دونوں ایک نئی ترکی کی تعمیر کے ذریعے ملک کو ایک مختلف شکل دینا چاہتے ہیں۔ نیا ترکی اصل میں کیسا ہوگا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن اس تصور کو حقیقت میں ڈھالنے کے سلسلے میں مسٹر اردوان کے لیے نئے وزیر اعظم بدستور کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے کور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اندرون ملک حکومت کو اپوزیشن کے احتجاج کا سامنا ہے، جبکہ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحد پر صورتحال خاصی کشیدہ ہو گئی ہے، کیونکہ سرحد پار سے فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ فوج کی اطلاعات ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر بھارت نے جولائی کے مہینے سے اب تک فائر بندی کی 23 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی امور مملکت اور اقتصادی و معاشی معاملات پر تو کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہو ہی رہی ہے، لیکن اسی دوران ملک کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر پیش آنے والے واقعات بھی پریشان کن ہیں۔ 7 روز کے دوران پاکستان نے 3 مرتبہ بھارتی سیکیورٹی فورسز پر متنازع کشمیر کو منقسم کرنے والی حد بندی لائن اور سیالکوٹ کے قریب ورکنگ باؤنڈری پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، جبکہ اس میں اپنے 3 شہریوں کی ہلاکت اور تقریباً 10 افراد کے زخمی ہونے کا بھی بتایا۔ بھارت ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ بلا اشتعال فائرنگ میں پہل پاکستان کی طرف سے ہوئی۔ اس مہینے درجنوں بار یہ معاملہ پیش آ چکا ہے، جس پر دفتر خارجہ اسلام آباد میں نائب بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج بھی کر چکا ہے۔ دوسری طرف افغانستان سے ملحقہ سرحد پر بھی دراندازی کی خبریں سامنے آ چکی ہیں، جبکہ 2 روز قبل ہی بلوچستان سے ملحقہ افغان علاقے سے 70 سے 80 شدت پسندوں کے پاکستانی علاقے میں گھسنے پر سیکورٹی فورسز کی ان سے جھڑپ بھی ہو چکی ہے۔ پاکستانی مبصرین ان واقعات کو بالواسطہ طور پر ملک میں جاری سیاسی بحران سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی امور میں الجھی حکومت ان معاملات پر پوری طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر اشتیاق احمد اس بارے میں کہتے ہیں،
اب چونکہ شریف حکومت جو ہے پچھلے کم از کم 1 مہینے سے تو اس پرابلم میں کا شکار ہے، تو جب سویلین حکومت کی جو ترجیح اندرونی حالات کو سنوارنا وہ بن جائے تو اس کے ظاہر ہے کہ وہ ڈپلومیسی پہ اتنا توجہ نہیں دے سکتی۔ تو میرے خیال میں اس جو اندرونی انتشار ہے پاکستانی حکومت کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد حل کریں، تاکہ حکومتی توجہ بھی باہر کے ایشوز کے اوپر ہو، خاص طور پہ ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ۔
لائن آف کنٹرول پر پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
جب تک یہ ایک کانفلکٹ انریزالوڈ رہے گا تو اس کانفلکٹ کا جو ایک رینیفیکیشن ہے وہ ہماری ایل او سی کے اوپر سچویشن ہے یا انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جو آج کل شروع ہے۔ تو میرے خیال میں جو ترجیحات دونوں حکومتوں نے شروع میں اپنے اقتدار میں آنے میں، مثلا شریف حکومت کا بالکل پبلک سٹینڈ کلیئر ہے، مودی حکومت کا بھی پبلک سٹینڈ کلیئر ہے، تو اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے اور مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تو میرے خیال میں جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو اس کو فوری طور پہ قابو کر لیا جائے گا۔
تاہم ایک بھارتی تجزیہ کار منیش کمار کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر دونوں ملکوں کی آرا اور سوچ میں اختلاف کی وجہ سے دیگر تصفیہ طلب معاملات بھی حل ہونے کی طرف نہیں بڑھ رہے۔
اس میں کچھ اپروچ جو ہے دونوں دیشوں کو بدلنا پڑے گا اس چیز کو لے کر کے، کہ اگر کشمیر کو ہی اگر سینٹر میں رکھ کر کے ساری پالیسیز ہوں گی تو یہ پھر ان بات چیت کا کوئی معنی مطلب ہے نہیں, کیونکہ ہندوستان میں کوئی آدمی اس چیز کو کنسیڈ کرے گا نہیں اور پاکستان سے کوئی پھر آگے بات چیت ہوگی نہیں.
ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے جب بھی دونوں ملکوں کی قیادت تعلقات میں بہتری کی خواہش کا اظہار کرتی ہے اور اس جانب کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے دونوں ہمسایہ ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم حالیہ دنوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کے لیے پرعزم ہیں. افغانستان کی طرف سے ہونے والی دراندازی پر بھی پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے رواں ہفتے افغان سفیر جانان موسیٰ زئی سے ملاقات میں اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا تھا. انہوں نے اپنے ملک کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا, لیکن کابل اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے بھی اتوار کے دن پاکستان پر الزام عائد کیا کہ وہ بھارت کی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کر رہا ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد پر دونوں جانب سے رہ رہ کر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے. بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی نے اتوار کے روز الزام لگایا کہ پاکستانی افواج کی جانب سے بھارتی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج کنٹرول لائن پر اور بی ایس ایف بین الاقوامی سرحد پر اپنے علاقوں اور عوام کی حفاظت کر رہی ہیں. ارون جیٹلی نے مغربی بنگال کے مرشید آباد میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ بھارتی افواج پاکستان کو مناسب جواب دے رہی ہیں. بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل راکیش شرما نے کہا کہ چونکہ پاکستان کی جانب سے بھارت کی فون کالز کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے, اس لیے بی ایس ایف کے جوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بقول ان کے پاکستانی افواج کی فائرنگ کا مناسب جواب دیں. انہوں نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج بھارتی علاقوں میں فائرنگ کرنے کے لیے پاکستانی رینجرز کی پشت پناہی کر رہی ہے.
رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان آرمی ان کو پیچھے بیک اپ نہیں کر رہی ہے, اور پاس میں ہسٹری بھی رہی ہے, پاکستان آرمی پیچھے ہمیشہ پاکستان رینجرز کو بیک اپ کرتی ہے, اور اس میں بھی ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان آرمی ان کو بیک اپ کر رہی ہے.
پاکستان کی جانب سے بھی بھارت پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. رپورٹوں کے مطابق بھارتی جوانوں کی فائرنگ کے نتیجے میں سیالکوٹ میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت کے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی بحران پیدا ہوا ہے اس کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستانی افواج سرحد پر فائرنگ کر رہی ہیں. سابق سفارتکار ایس ڈی منی نے ایک نیوز چینل سے بات چیت میں کہا کہ کنٹرول لائن پر فائرنگ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں کشیدگی آ گئی ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس قسم کی کشیدگی بقول ان کے پاکستانی افواج کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ اس صورت میں وہاں کی فوج عوام سے کہہ سکتی ہے کہ دیکھو بھارت سے پاکستان کو کتنا بڑا خطرہ ہے. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سری نگر میں بھارتی فوج نے بتایا کہ ضلع کپواڑہ کے علاقے کلاروس میں اتوار کو علی صبح بھارتی فوج اور مسلمان عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں جو اب بھی جاری ہے 4 مشتبہ عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے. اس بارے میں تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
کلاروس علاقے میں بھارتی فوج اور مسلمان عسکریت پسندوں کے درمیان شروع ہوئی جھڑپ ہنوز جاری ہے. فوجی کمک نے کنٹرول لائن کے قریب واقع ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر عسکریت پسندوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے. عہدیداروں کے مطابق نصف درجن عسکریت پسندوں پر مشتمل دراندازوں کا ایک گروپ حال ہی میں کنٹرول لائن عبور کر کے پاکستانی کشمیر سے بھارتی کشمیر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا, اور اتوار کو طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی, جو 4 مشتبہ عسکریت پسند جھڑپ کے دوران مارے گئے ہیں. تاحال ان کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. شدید طور پر زخمی ہونے والے 2 بھارتی فوجیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سری نگر لا کر ایک فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا, جہاں ان میں سے ایک نائک نیرج کمار سنگھ زخموں کی تاب نلا کر چل بسا. ضلع کپواڑہ ہی کے کیرن علاقے میں عسکریت پسندوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ کے دوران ایک اور بھارتی فوجی ہلاک ہوا ہے. یہ جھڑپیں ایک ایسے موقع پر پیش آئی ہیں جب بھارت اور پاکستان کے سرحدی حفاظتی دستوں نے نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دوسرے کی فوجی چوکیوں اور شہری علاقوں کو ہتھیاروں اور مارٹر توپوں سے ہدف بنانے کا الزام عائد کیا ہے. جمعہ اور سنیچر کے درمیانی شب کو فائرنگ اور شیلنگ میں پاکستانی اور بھارتی کشمیر میں دو دو شہری ہلاک اور تقریباً ایک درجن افراد زخمی ہوئے تھے۔ فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا یہ سلسلہ اتوار کو بھی جاری رہا۔ بھارتی سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل ڈی کے پاٹھک نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ بی ایس ایف نے سیالکوٹ کے علاقے میں تین مرتبہ عسکریت پسندوں کو بھارتی کشمیر کے ساتھ ملنے والی سرحد کے قریب موجود دیکھا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان کے اپنے الفاظ میں، پاکستانی رینجرز ان کی بھارتی کشمیر میں دراندازی کو آسان بنانے کے لیے بی ایس ایف کی اگلی چوکیوں کو مسلسل فائرنگ اور شیلنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ادھر پاکستانی رینجرز نے اس الزام کو دہرایا ہے کہ بی ایس ایف مسلسل فائر بندی کے سمجھوتے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی اگلی چوکیوں اور شہری علاقوں کو بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کر کے نشانہ بنا رہی ہے۔ پاکستان نے صورتحال پر غور کرنے کے لیے پاکستانی رینجرز اور بی ایس ایف کے علاقائی کمانڈروں کے درمیان ایک فلیگ میٹنگ منعقد کرنے کی تجویز پیش کی ہے، جس پر تاحال بھارت نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
روس اور یوکرین کے صدر توقع ہے کہ منگل کے روز یورپی رہنماؤں کے ہمراہ منسک میں ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات کریں گے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات، جن کا بہت زیادہ خیر مقدم کیا گیا ہے، روس نواز علیحدگی پسندوں اور ملک کے جنوب مشرق میں یوکرین کی فورسز کے درمیان مہینوں کے مہلک تصادم کے خاتمے میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر پیش رفت کا انحصار روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے اقدامات پر ہوگا۔ ماسکو سے ڈینیل شرف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یوکرین سوویت یونین سے اپنی آزادی کی سالگرہ نئے سرے سے مضبوط ہونے والی فوج کی پریڈ کے ساتھ منا رہا ہے، جس کے بارے میں اسے توقع ہے کہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں کو شکست دے دے گی، جو جنوب مشرق میں اس کے اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ اس سال کی لڑائی ہزاروں لوگوں کو ہلاک اور روس، یوکرین اور ان مغربی ملکوں کے درمیان خلیج کو وسیع کر چکی ہے، جو کریملن پر باغیوں کی مدد کا الزام عائد کرتے ہیں۔ کیف کی جانب سے طاقت کا مظاہرہ یورپی رہنماؤں اور یوکرین کے صدر پیٹر پروشینکو اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان بیلاروس میں ہونے والے مذاکرات سے ذرا ہی پہلے ہو رہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اور روسی حزب اختلاف کے سیاستدان ولادیمیر ریزوکوف کہتے ہیں کہ یوکرین میں امن ہمیشہ کی طرح مسٹر پوٹن کے کاندھوں پر ہے۔
We don't know because no one publicly said in Kremlin what real aim of Russia is strategically. If task is to create,
ہمیں نہیں معلوم کیونکہ کریملن میں کسی نے کھلے عام نہیں کہا ہے کہ روس کا حکمت عملی کے اعتبار سے کیا مقصد ہے۔ اگر مقصد نئی روس نواز مملکتوں کی تشکیل یا ڈونیٹسک اور لوشانسک میں دکھاوے کی ریاستیں بنانا ہوں تو جنگ کئی اور ماہ تک طول پکڑ سکتی ہے۔ یہ تھے سیاسی تجزیہ کار اور روسی حزب اختلاف کے سیاستدان ولادیمیر ریزکوف۔ ڈونیٹسک میں علیحدگی پسند باغیوں نے اپنی الگ پریڈ کی، جس میں یوکرین کے ان فوجیوں نے حصہ لیا جنہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ جرمنی کی لیڈر آنگلا مرکل ایک دیر پا فائر بندی پر زور دے رہی ہیں اور انہوں نے کیف میں مسٹر پروشینکو سے منسک کے اجلاس کے بارے میں گفتگو کی۔ ماسکو کے اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں پولیٹیکل سائنٹسٹ وکٹر میزن کہتے ہیں کہ جرمنی دونوں فریقوں کے درمیان گفت و شنید میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کا کہنا ہے کہ مسٹر پوٹن ہو سکتا ہے کہ کسی معاہدے کے موڈ میں ہوں، جبکہ وہ فتح کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ ماسکو کے کارنگی سینٹر کے الیکسی میلاشینکو کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو صورتحال تیزی سے مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ان کے الفاظ،
And don't forget that this war on Ukrainian territory could jump to Russia.
اور یہ نہ بھولیں کہ یوکرین کے علاقے میں یہ جنگ روس تک پھیل سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ یوکرینیوں اور روس کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ڈونباس، لوشانسک اور ان کے ارد گرد عدم استحکام روسی علاقوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ماسکو کے کارنگی سینٹر کے الیکسی ملاشینکو کے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
سیرا لیون میں ایبولا نامی وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری ہیں، یہ وائرس وہاں کی روزمرہ زندگی کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ سنتے ہیں بیجت جیلانی سے اس رپورٹ میں۔
سیرا لیون میں پارلیمنٹ نے جمعے کے روز ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت اگر ایبولا وائرس سے متاثرہ شخص کو چھپانے کی کوشش کی جائے گی تو ایسے شخص کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ حکام نے یہ بھی کہا کہ سیرا لیون میں رہنے والے ایک برطانوی شہری ایبولا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں جس سے مرض کے پھیلاؤ کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ سیرا لیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں بعض کاروباری افراد کا کہنا یہ ہے کہ ایبولا وائرس سے ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ اوکادہ ڈرائیور ابراہیم کمارا کا کہنا ہے کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، اگر میں اپنے مالک کو 40,000 کی ادائیگی کرتا ہوں تو میرے پاس گزارے کے لیے باقی کچھ نہیں بچتا۔ مجھے ایبولا کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ ایک چینی تاجر کہتی ہیں کہ وہ ایبولا وائرس کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور اب انہیں اپنے طور پر یہ سیکھنا پڑا ہے کہ ایبولا کے اس مسئلے سے نمٹنے کی صورت کیا ہو۔ چینی تاجر خاتون لین لین جفا کہتی ہیں کہ میں یہاں 20 برس سے مقیم ہوں، میرا یہاں کا تجربہ ہے اور بلا شبہ مجھے پریشانی بھی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اتنے خوف زدہ ہو جائیں کہ اپنے وطن ہی واپس جانا چاہیں۔ میرے خیال میں معاملہ اس حد تک نہیں پہنچا، امکان یہی ہے کہ تاجروں کو ابھی صورتحال کے بہتر ہونے سے پہلے بدترین مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ایبولا کی وبا آئندہ 6 سے 9 ماہ تک باقی رہ سکتی ہے۔
کانگو کے وزیر صحت نے بتایا ہے کہ مشرقی افریقہ کے اس ملک میں ایبولا وائرس کے سبب 2 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ فیلکس نمبی نے اتوار کو بتایا کہ 8 لوگوں کے خون کے نمونے دیکھے گئے جو پازیٹو آئے ہیں۔ اسرائیل نے اتوار کو ایک مرتبہ پھر حماس کی قیادت کو ہدف بنایا اور گروپ کے فائنانشل آفیشل کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا عہدیدار دہشت گردی کے لیے رقوم کی فراہمی کا ذمہ دار تھا۔ اسرائیل کی فوج نے یہ بھی بتایا کہ غزہ شہر پر ایک کار پر فضائی حملے میں محمد الغول کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے قبل حماس کے 3 کمانڈر مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے غول کو حماس کا ایک اہم ایکٹر قرار دیا۔ شام میں القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں نے اس امریکی صحافی کو رہا کر دیا ہے جسے 2 سال سے زیر حراست رکھا گیا تھا۔ اس سے قبل اس گروپ نے ایک اور امریکی صحافی جیمز فولے کا سر قلم کر دیا۔ اغواکاروں نے پیٹر تھیوکریٹس کو اتوار کو گولان ہائٹس میں اقوام متحدہ کے امن برداروں کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں انہیں امریکی عہدیداروں کے سپرد کر دیا گیا۔ کرٹس کی رہائی میں قطر مددگار کردار رہا ہے۔ اس رہائی کی مکمل شرائط تاحال واضح نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما نے کرٹس کی رہائی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں گزشتہ 25 برسوں کے عرصے میں شدید ترین زلزلے کے بعد گورنر جیری براؤن نے شمالی علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ ریکٹر اسکیل پر 6.0 کی شدت سے آنے والے زلزلے نے اتوار کی رات شہریوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ 100 لوگوں کے زخمی اور کئی عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات ملی ہیں۔ لیبیا کو ایک نئے سیاسی بحران کا سامنا ہے کیونکہ ایک اسلام پرست ملیشیا ملک میں منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر رہی ہے، جبکہ اس کے جنگجوؤں نے طرابلس کے تباہ حال بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت میں واقع ہوائی اڈے پر قبضے کے بعد ساحلی شہر مصراتا کی ملیشیا نے پرانی جنرل نیشنل کانگریس کی بحالی پر زور دیا ہے۔ ملیشیا نے الزام عائد کیا ہے کہ جون میں منتخب ہونے والی پارلیمان ہوائی اڈے پر مصراتی اہداف پر نامعلوم فضائی حملوں میں شریک تھی۔ برطانیہ کے آسکر ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر ریچرڈ ایٹنبرا 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ 1982 میں ان کی فلم گاندھی کو 8 آسکر ایوارڈ ملے تھے۔ فلم بین کنگسلے میں انہیں بہترین اداکار اور بہترین ہدایت کار قرار دیا گیا۔ ان کا کیریئر 6 اشروں پر محیط تھا۔ ورلڈ وار ٹو اور گریٹ اسکیپ اور جیوراسک پارک جیسی فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ اسلامک اسٹیٹ جاری گروپ کے جنگجوؤں نے شام کے شمال مشرق میں واقع شامی فوج کے ایک بڑے ہوائی بیس پر کئی دنوں کی لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سرکاری افواج طبقہ ایئر بیس کو خالی کرانے کے بعد اب دوبارہ مجتمع ہو رہے ہیں۔ اور یوکرین کے صدر پیٹر پوروشینکو نے مشرقی علاقے میں روسی نواز علیحدگی پسندوں کے خطرات کے پیش نظر آئندہ سال کے لیے دفاعی اخراجات میں $3 ارب تک اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اب پیش خدمت ہے امریکہ کی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
مراکش شمالی افریقہ میں امریکہ کا ایک مضبوط اتحادی ہے اور دہشت گرد گروپس مثلاً القاعدہ ان دی اسلامک مغرب کا ایک ہدف ہے جو سہارا اور ساحل میں وہ فعال تنظیم ہے جسے امریکہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے اور جس کے بیان کردہ اہداف میں مراکش سمیت بے دین علاقائی حکومتوں کا تختہ الٹنا شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ 7 اگست کو امریکہ اور مراکش نے سویلین سیکیورٹی سروسز کے لیے تربیت کی غرض سے سیف عریقی تعاون کے ایک لائعمل پر دستخط کیے. اس معاہدے کا مقصد بحران سے نبٹنے، سرحدی سیکیورٹی اور دہشت گردی کی چھان بین کے شعبوں میں ایک دوسرے سے معلومات کے تبادلے کے ذریعے علاقے میں دہشت گردی کے انسداد کی صلاحیتوں کو بہتر بنانا اور خطے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان معلومات کا تبادلہ ہے. دہشت گردی کی روک تھام کے لیے اعلیٰ ترین سفارتکار اور رابطہ کار ٹینا کیدناؤ نے کہا کہ مفاہمت کی کسی بھی یادداشت پر دستخط خاص طور پر اس لیے بر وقت ہے کہ یہ کیسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ امریکہ اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے کہ دہشت گردی کے استعداد کی اس کی حکمت عملی ابھرتے ہوئے عالمی خطرے سے مؤثر طور پر نمٹ سکے. سفارتکار نے مزید کہا کہ مراکش کی قانون نافذ کرنے والی کمیونٹی نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ وہ مراکش کی اپنی سرحدوں کے اندر اور وسیع تر علاقے دونوں میں دہشت گردی کی روک تھام کی صلاحیتوں میں اضافہ اور انہیں برقرار رکھنے کی شدید خواہش رکھتی ہے، خاص طور پر بحران سے نمٹنے، تفتیش کاری اور سرحدی سیکیورٹی کے شعبوں میں مراکش کی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ یہ سلطنت اس وقت ایک ایسے مقام پر ہے جہاں وہ خطے میں طویل المیعاد استحکام کے قیام کے لیے اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مہارت اور معلومات کے اس مجموعے کا تبادلہ کر سکتی ہے. اس کے بدلے امریکہ مراکش میں دہشت گردی کے انسداد کی تربیت دینے والے ماہرین کے ایک گروپ کی تشکیل اور ان ماہرین کو مغرب اور ساحل کے وسیع تر علاقوں میں واقع پڑوسی ملکوں کے شہریوں اور دہشت گردی کے انسداد سے متعلق ان کی فورسز کی تربیت میں مدد کی پیشکش کرتا ہے. سفیر کیدناؤ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایک بار پھر مراکش کے ساتھ مل کر کام کرنے اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اس کی مدد کے موقع کے لیے شکر گزار ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ تعاون کی اس تازہ ترین قسم کے ثمرات گہرے اور فوری ہوں گے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial. تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پیارے افضل کو کیوں مارا، جانتے ہیں فکر و فن میں.
جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا.
پاکستان میں گزشتہ کچھ دنوں سے عوامی سطح پر گھر گھر اور دفتر دفتر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ افضل کو کیوں مارا، افضل مر گیا، بھلا افضل کو مارنے کی کیا ضرورت تھی. کچھ بے خبر لوگوں کو جب افضل کی موت کا علم ہوا تو وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھے افضل کس پارٹی کا ورکر تھا.
لیکن آج وہ مان جائے گی کہ خط اسی نے لکھے ہیں اور پھر آپ بھی مان جائیے گا پلیز. میں اس سے پیار نہیں کرتی، میں اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہوں. چاہے تو قسم لے لو، چلو دے دو قسم.
حالانکہ افضل کسی بھی پارٹی کا ورکر نہیں تھا، وہ تو بس پیارے افضل میں ہر منگل کو ایک نجی ٹیلی ویژن کی منی اسکرین پر نظر آتا تھا. نظر آتے آتے لوگوں کے دلوں میں اترتا چلا گیا اور دیکھنے والوں نے اس سے ایسی جذباتی وابستگی قائم کر لی کہ جب آخری قسط میں افضل کو مرتا ہوا دکھایا گیا تو سب چیخ اٹھے. کسی کو بھی پیارے افضل کی موت گوارا نہ ہوئی.
خدا کے رستے پر چل پڑے ہو تو کہاں پہنچے؟ کہیں نہیں پہنچے. ایک بس حیدرآباد پھلانگ کر کراچی گئے تھے تو اب یہاں کھڑے سوچ رہے ہو کہ تم حیدرآباد سے گئے نہیں ہو یا کراچی سے آئے نہیں.
سوشل میڈیا، گھروں اور دفتروں میں سب جگہ یہی سوال گردش کرتا رہا کہ افضل کو کیوں مارا، بھلا اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی.
میری امی تو اسی دن کہہ رہی تھی کہ یہ کیسی منگنی ہے، اس میں لڑکے کی امی ابا ہی نہیں آئے. میں نے کہا شکر کیجیے کہ وہ آ گیا ہے، ورنہ تو فون پر بھی کہتا کہ منگنی کر لو تو میں کر لیتی.
پاکستانی ٹی وی ڈراموں کی تاریخ میں ایسے بہت سے ڈرامے نشر ہو چکے ہیں جن کے آن ایئر ہوتے ہی گلیاں سنسان اور سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں. شادیوں کے وقت ڈرامے کے بعد رکھے جاتے تھے اور ڈرامے کے بعد تبصروں کا سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا تھا. پیارے افضل نے ماضی کی اس یادگار کو ایک بار پھر زندہ کر دیا.
فرا بول رہی ہوں.
سو تو پتا ہے.
بولو فرا، کہہ کے بات کرو گے نا تو دیکھنا پھر پھر بولنے لگو گے.
خط والی بات کرنی تھی.
سارے خط میں نے لکھے تمہارے لیے، تمہارے نام.
جھوٹ، سارے خط میں نے اپنی طرف سے لکھے آپ کے نام.
پیارے افضل کی شاندار کامیابی نے افضل کا کردار ادا کرنے والے حمزہ علی عباسی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے. انہوں نے اپنے کردار کو اس خوبی سے اسکرین پر پیش کیا کہ لوگ حمزہ کو اب اس کے اصل نام کے بجائے افضل کہہ کر پکارتے ہیں.
ارے بھائی مرد بنو، صاف صاف کہہ دو کہ تم پیار کرتے ہو مجھ سے.
وہی تو پیار کرتا ہوں بہت.
اچھا سنو، خط لکھا ہے تمہارے نام اوپر، پیارے افضل لکھا ہے.
ڈرامے کی شاندار کامیابی میں مکالموں نے بھی ریڑھ کی ہڈی جیسا اہم کردار ادا کیا.
ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، جانے وہ کیسے لوگ تھے.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
جب لوگوں سے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی اور مسلمان ہیں، تو ایک جو تاثر ہے، ایک امیج جو ہمارا بنا ہوا، اس میں بڑا مثبت تبدیلی آتی ہے.
ہمارا جسم ابھی یہاں ہے، دل ابھی بھی پاکستان میں اٹکا ہے، اور یہ سارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے.
اس میں پاکستانی قوم کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میں پہلا الیکٹڈ میئر ہوں ان اے سٹی ان ٹیکساس.
بہت آسان ہے، ویب سائٹ ہماری www.amanfoundation.org.
ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urduletters@voanews.com. خط آپ کے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی 12 گھنٹے کی نشریات اور آخری نیوز آور اپنے خدام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھیں صفیہ کاظم, پروڈیوسر ہیں یاسمین جمیل, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں آئیڈن اوٹکو. اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.